السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج جمعرات کے روز محکمہ خارجہ کے دورے کے موقع پر خارجہ پالیسی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خطاب میں امریکہ کی مخالف قوتوں بشمول چین، شمالی کوریا، روس اور ایران سے متعلق امریکہ کی نئی حکمت عملی کے بارے میں مفصل خاکہ پیش نہیں کریں گے. تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ وہ عالمی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کریں گے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے بدھ کو بریفنگ میں کہا کہ جو بائیڈن خارجہ پالیسی کی جزیات کے بجائے وسیع تر پیرائے میں بات کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ چین کے معاملے پر انہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بھی ایک پریس بریفنگ میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا. وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے صحافیوں کو بتایا تھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات بہت اہم ہیں. جین ساکی کا کہنا تھا کہ امریکہ چین سے متعلق نئی خارجہ پالیسی پر غور کر رہا ہے جو اسٹریٹیجک پیشنس پر مبنی ہے. صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ کے روایتی اتحادیوں کے علاوہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سمیت متعدد غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی. امریکہ اور روس نے بدھ کو اعلان کیا کہ انہوں نے جوہری اسلحے کی تخفیف کے معاہدے میں 5 سال کی توسیع کر دی ہے، جس کا مقصد جوہری اسلحے کے ذخائر رکھنے والے 2 بڑے ممالک میں اسلحے کے پھیلاؤ پر قابو پانا ہے. میانمار میں فوجی بغاوت پر امریکہ نے بدھ کو اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ اس کو ان اطلاعات پر پریشانی ہے کہ میانمار میں معزول رہنما آنگ سان سوچی پر فوجی بغاوت کے بعد فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم ایسی اطلاعات سے باخبر ہیں کہ میانمار میں اسٹیٹ کونسلر آنگ سان سوچی اور صدر وین منت پر جرائم کے مرتکب ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. نیٹ پرائس نے کہا کہ امریکہ کو میانمار میں سامنے آنے والی صورتحال پر تشویش ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ اقوام متحدہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر میانمار پر دباؤ بڑھائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ میانمار میں فوجی بغاوت ناکام ہو جائے. سیکرٹری جنرل گوٹریس نے یہ بات بدھ کے روز اخبار واشنگٹن پوسٹ سے آن لائن بات چیت کے دوران کہی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ میانمار میں جمہوریت بحال ہوگی. افغان امور سے متعلق کانگریس کے کمیشن نے، جس میں سابق جوائنٹ چیفز آف اسٹاف چیئرمین جنرل ریٹائرڈ جوزف ڈینفرڈ اور سابق ریپبلکن سینیٹر کیلی آیوٹ شامل تھیں، کانگریس میں پیش کردہ اپنی رپورٹ میں تجویز دی ہے کہ امریکہ کو افغان جنگ میں کامیابی طالبان کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. جنرل ریٹائرڈ ڈینفرڈ نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ رپورٹ صدر جو بائیڈن کے مشیروں کے علاوہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد سے بھی شیئر کی گئی تھی اور انہوں نے اسے مددگار قرار دیا. امریکی کانگریس میں پیش کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن کو افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کو نکالنے کے لیے 1 مئی کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دینی چاہیے اور بین الافغان امن مذاکرات میں پیش رفت کا بھی جائزہ لینا چاہیے. افغانستان کے متعدد سیاستدانوں اور پارلیمانی ارکان نے امریکی کانگریس کے مقرر کردہ کمیشن کی طرف سے 1 مئی سے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا کو روکنے کی سفارش کا خیر مقدم کیا ہے. افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب نامعلوم عسکریت پسندوں نے ایک پولیس چوکی پر راکٹ داغے، جبکہ ایک روز قبل ایک جھڑپ میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کئی افراد ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والے 4 مبینہ عسکریت پسندوں میں 2 اہم جنگجو کمانڈر بھی شامل ہیں. ادھر شمالی وزیرستان میں جون سن 2014 کے وسط میں فوجی کاروائی سے متاثرہ درجنوں قبائلیوں نے پشاور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج جمعرات کے روز محکمہ خارجہ کے دورے کے موقع پر خارجہ پالیسی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خطاب میں امریکہ کی مخالف قوتوں بشمول چین، شمالی کوریا، روس اور ایران سے متعلق امریکہ کی نئی حکمت عملی کے بارے میں مفصل خاکہ تو پیش نہیں کریں گے، تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ وہ عالمی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کریں گے. اسد نذیر مزید تفصیل بیان کرتے ہیں.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے بدھ کو بریفنگ میں کہا کہ جو بائیڈن خارجہ پالیسی کی جزیات کے بجائے وسیع تر پیرائے میں بات کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ چین کے معاملے پر انہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بھی ایک پریس بریفنگ میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا. وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ ہفتے صحافیوں کو بتایا تھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات نہایت اہم ہیں. جین ساکی کا کہنا تھا کہ امریکہ چین سے متعلق نئی خارجہ پالیسی پر غور کر رہا ہے جو اسٹریٹجک صبر و تحمل پر مبنی ہوگی. حکام کا کہنا ہے کہ بائیڈن بہت جلد ایک ایگزیکٹو آرڈر پر متوقع طور پر دستخط کر سکتے ہیں جس کا مقصد سپلائی چین کا جائزہ لے کر مد مقابل غیر ممالک سے خاص طور پر کرونا ریلیف سپلائیز پر توجہ مرکوز کرنا ہے. امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ کے روایتی اتحادیوں کے علاوہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سمیت متعدد غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. پوٹن کے ساتھ گفتگو کے دوران وائٹ ہاؤس کے مطابق جو بائیڈن نے روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کی گرفتاری، ماسکو کی جانب سے سائبر جاسوسی کی مہم جیسے امور پر بات کی ہے. امریکہ اور روس نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ انہوں نے جوہری اسلحے کی تخفیف کے معاہدے میں 5 سال کی توسیع کر دی ہے جس کا مقصد جوہری اسلحے کے ذخائر رکھنے والے دو بڑے ممالک میں اسلحے کے پھیلاؤ پر قابو پانا ہے. وزیر خارجہ بلنکن کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ روس سے امریکہ کو جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ان پر ہماری گہری نظر ہے. میانمار میں فوجی بغاوت پر امریکہ نے بدھ کو اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ اس کو ان اطلاعات پر پریشانی ہے کہ میانمار میں معزول رہنما آن سان سوچی پر فوجی بغاوت کے بعد فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم ایسی اطلاعات سے باخبر ہیں کہ میانمار میں اسٹیٹ کونسلر آن سان سوچی اور صدر ون بین پر جرائم کے مرتکب ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جبکہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے اراکین کو دارالحکومت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر میانمار پر دباؤ بڑھائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ میانمار میں فوجی بغاوت ناکام ہو. انہوں نے کہا کہ میانمار میں انتخابات درست طریقے سے ہوئے اور ان کے نتائج کو تسلیم کرنے کی بجائے فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ ناقابل قبول ہے. سیکرٹری جنرل گوٹیرس نے یہ بات بدھ کے روز اخبار واشنگٹن پوسٹ سے آن لائن بات چیت کے دوران کہی. میانمار میں فوج نے پیر کے روز اقتدار پر قبضہ کر کے ایک سال کے لیے ملک میں ہنگامی صورت نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا اور ملک کی لیڈر آن سان سوچی اور صدر ون میون سمیت متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ میانمار میں جمہوریت بحال ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ گرفتار شدہ تمام افراد کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے اور آئین کو بحال ہونا چاہیے. فوجی حکمرانوں نے آن سان سوچی پر 6 واکی ٹاکی غیر قانونی طور پر درامد کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں 2 ہفتے کے لیے حراست میں لیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ غیر اندراج آزاد شدہ واکی ٹاکی ریڈیو تلاشی کے دوران ان کے کمرے میں پائے گئے تھے۔ فوج نے معزول صدر ون میون پر اپنی انتخابی مہم کے دوران کرونا وائرس کے حوالے سے پابندیوں کے خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ کو میانمار میں سامنے آنے والی صورتحال پر تشویش ہے۔ ترجمان نے میانمار کی فوج سے مطالبہ کیا کہ تمام گرفتار شدہ سول اور سیاسی لیڈروں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے فعال کارکنوں کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے اور جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کیا جائے۔ اور آئیے اب پاکستان سے ملنے والی کچھ رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ پاکستان میں سرکاری سطح پر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین لگانے کا عمل شروع ہونے کے باوجود عملی طور پر ویکسین لگانے کے کام کا آغاز تاحال نہیں ہو سکا۔ حکام کے مطابق ویکسین کی ترسیل جاری ہے، انتظامی معاملات کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں سرکاری سطح پر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین لگانے کا عمل 2 فروری کو وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں، 3 فروری کو ملک کے 4 صوبوں میں شروع کیا گیا، لیکن عملی طور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں ویکسین لگانے کا عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے افتتاح کے ایک روز بعد 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی موجودگی میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے مہم کا افتتاح فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگا کر کیا۔ تقریب میں این سی او سی کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل محمود الزمان خان اور کمرشل منسٹر کونسلر چائنا شی گو زیانگ بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ویکسین لگانے کا عمل ملک بھر میں ایک ہی وقت میں شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو تمام پاکستانی مل کر کام کرتے ہیں۔
ساری قوم یہ بات مانتی ہے کہ اصل ہیرو جو اس کے جو سب سے بڑے ہیرو ہیں اس کورونا کے خلاف جو ہم نے ساری کام کیا ہے وہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، جنہوں نے یہ صرف زبانی کہنے کی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ بھی خطرے کے اندر ڈال کر یہ کام کیا ہے اور قوم ساری ان کی احسان مند ہے۔
پاکستان میں چین کے تعاون سے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین سائنو فارم یکم فروری کو پاکستان پہنچی تھی، جسے سرکاری سطح پر 2 فروری سے لگانے کا عمل شروع کیا گیا، لیکن عملی طور پر صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں اس کا آغاز نہیں ہو سکا ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں کسی کسی جگہ شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں صوبائی سطح پر محکمہ صحت کے حکام سے متعدد بار رابطہ کیا، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنے پر راضی نہ ہوا۔ تینوں صوبوں کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق ویکسین صوبے کے دیگر شہروں میں پہنچائی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے ایک اعلیٰ حکام کے مطابق صوبہ بھر میں عملی طور پر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگانے کا عمل 5 فروری سے شروع ہوگا۔ حکام کے مطابق ویکسین نہ لگنے کی وجہ انتظامی مشکلات ہیں، ان پر آہستہ آہستہ قابو پایا جا رہا ہے۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان بھر میں ویکسین لگانے کے لیے اڈلٹ ویکسینیشن مراکز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں ویکسینیشن کا تمام تر عمل ڈیجیٹل میکینزم سے کنٹرول کیا جائے گا۔ واضح رہے چین کی جانب سے سائنو فارم ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں تحفے کے طور پر پاکستان کو دی گئی۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کی پارلیمنٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان جاری محاذ آرائی کے ماحول میں 26ویں آئینی ترمیم پیش کر دی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے متعارف اس ترمیمی بل میں سینٹ کے طریقہ انتخاب کو تبدیل کرنا تجویز کیا گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ وہ سینٹ انتخابات کا اوپن بیلٹ کے ذریعے انعقاد چاہتی ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ تاہم حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو صرف سینٹ انتخابات میں نہیں بلکہ انتخابی اصلاحات کا جامع قانون لائے۔ یہ آئینی ترمیمی بل ایک ایسے وقت پر پیش کیا گیا ہے جب 2 ہفتے سے جاری قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن نشستوں کے اراکین کے درمیان سیاسی تکرار اور نعرے بازی معمول بنا ہوا ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج اپنے سربراہی اجلاس میں حکومت مخالف تحریک کے دوسرے مرحلے پر غور کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری کی بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے لیے آئین میں ترمیم کا بل بدھ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ حزب اختلاف کے شدید احتجاج اور شور شرابے کے دوران جمعرات کو اس بل پر بحث کا آغاز کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر حزب اختلاف بات نہیں سننا چاہتی تو یک طرفہ بحث نہیں ہو سکتی اور یہ عمل جمہوری روایات کے برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں شفافیت اور ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور آئینی ترمیم بھی لائے ہیں۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے خفیہ رائے شماری کی بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ انتخابات کروانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی صدارتی ریفرنس دائر کیا ہوا ہے جس کی سماعت جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ دو تہائی اکثریت نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے باوجود یہ بل اس لیے پیش کیا تاکہ میثاق جمہوریت کے علم بردار اور شفاف انتخابات کے دعوے داروں کو بے نقاب کیا جائے۔
اگر آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آج یہ آپ کا چہرہ بدلا ہوا کیوں ہے، یا آج آپ کا موقف ہمیں تبدیل دکھائی کیوں دے رہا ہے؟ سینٹ کی ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھیں، سینٹ کی ڈیبیٹ میں کیا آپ نے اپنا موقف جو وہاں پیش کیا تھا، آج اس موقف سے آپ کیوں ہٹ رہے ہیں؟
اس ترمیمی بل میں سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے غیر ملکی شہریت رکھنے والے پاکستانی شہریوں پر قدغن ختم کرنا بھی تجویز کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے لائی گئی آئینی ترمیم کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے آئین میں ترمیم پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت سے ہی منظور کروائی جا سکتی ہے، اور سادہ اکثریت رکھنے والی تحریک انصاف کی حکومت حزب اختلاف جماعتوں کے تعاون کے بغیر آئینی ترمیم منظور نہیں کروا سکتی۔ حزب اختلاف کی جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکڑ کہتے ہیں کہ حکومت صرف سینٹ انتخابات کی بجائے جامع انتخابی اصلاحات کا بل لے کر آئے تو حزب اختلاف حمایت کرے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت اس قانون سازی میں سنجیدہ نہیں ہے اور جلد بازی میں قانون منظور کروانا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانا چاہتی ہے، مگر اس ترمیم میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے تجویز ہے۔
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد تسلی سے بیٹھ کر حکومت اور اپوزیشن جائیں، الیکشن ریفارم پہ بات کام کریں، الیکشن ریفارم سے جائیں، اس میں اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، یہ بھی اس میں ہوں، مزید الیکشن ریفارم میں بھی کام ہونا چاہیے، ایک تفصیلی ترمیم لا کر جائیں، الیکشن ریفارم پہ جائیں، پھر پارلیمنٹ میں پیش کریں۔
حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس پر 26ویں آئینی ترمیم پر بحث کے بعد حتمی فیصلہ ہونے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ سینٹ کے آدھے اراکین کی مدت رکنیت 11 مارچ کو ختم ہو رہی ہے، جس سے قبل خالی ہونے والی نشستوں کے انتخابات کروائے جائیں گے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کیس میں گرفتار ملزمان کو جمعے کے روز جیل سے باہر منتقل کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سندھ حکومت ان ملزمان کو ریسٹ ہاؤس میں رکھے گی، جہاں ان ملزمان کو اپنے خاندان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، تاہم ملزمان انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی جانب سے ملزمان کی بریت کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا، تاہم وفاقی حکومت نے ملزمان کی رہائی کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی کہ انہیں ملک دشمن ہونے کی بنا پر رہا نہ کیا جائے۔ عدالت نے باقی حکومت کو اس سے متعلق دلائل دینے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، لیکن اس دوران ملزمان کو جیل سے باہر منتقل کرنے کا حکم بھی دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ کیس کے مرکزی ملزم عمر سعید شیخ کو ڈیتھ سیل سے باہر 2 دن کے لیے عام جیل میں رکھا جائے، جس کے بعد انہیں حکومتی نگرانی میں جیل سے باہر ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے۔ دوسری جانب پرل کیس میں گرفتار ملزمان کے پاس انتہائی قریبی اہل خانہ کی جیل میں ملاقات کرائی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان سپریم کورٹ کی طرف سے رہائی کے احکامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ کیس میں عمر سعید شیخ کے علاوہ فہد نسیم، سلمان ثاقب اور عادل شیخ شامل ہیں۔ عمر سعید شیخ کو عدالت نے ڈینیل پرل کے اغوا میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ بقیہ 3 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے محمد ثاقب کچھ دیر میں۔ انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے سینٹر فار سوشل جسٹس کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا۔ گزشتہ سال کے اختتام پر 200 افراد کے خلاف ان الزامات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے، جو قانون میں 1987 میں کی جانے والی ترمیم کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے۔ ایک جانب سول سوسائٹی ان قوانین کا غلط استعمال روکنے کے لیے آواز بلند کرتی آئی ہے، تو دوسری جانب حکومت توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال سے انکاری ہے۔ حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ رپورٹ میں غلط تحقیق کے ذریعے نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں سماجی انصاف اور انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والے ادارے سینٹر فار سوشل جسٹس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں توہین مذہب کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ سینٹر کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال سب سے زیادہ 200 افراد کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات درج کیے گئے، جو سابق عامر جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار میں قانون میں کی جانے والی ترمیم کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ رپورٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سال 1987 سے 2020 تک کل 1855 افراد کے خلاف توہین مذہب کے الزامات عائد کر کے مقدمات قائم کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق توہین مذہب کے الزامات کو بنیاد بنا کر نفرت کے پرچار، تشدد پسند تنظیموں کی جانب سے ذہن سازی اور فنڈز جمع کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر جیکب کے مطابق سیاسی اشرافیہ اس مسئلے پر کھل کر ایمانداری سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، حالانکہ اس معاملے کے کئی قانونی حل موجود ہیں۔
Recent security arguments has been discussed. Pakistan has suffered economic losses as well as, you know, the loss of image outside the country.
دوسری جانب انسانی حقوق کمیشن کے عہدیداران بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس قانون میں ضروری ترمیم کے مطالبات کئی بار کیے جا چکے ہیں، لیکن ملک میں موجود مذہبی طبقہ اس کا بڑا مخالف ہے۔
اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، یہ مس یوز ہوتا ہے، لیکن جو ریلیجس مائٹ ہے ہماری وہ اس میں تبدیلی نہیں دیتی۔
لیکن دوسری جانب حکومت توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو رد کرتی آئی ہے اور مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں اس قانون کو اہم سمجھتی ہے۔ وزیراعظم کے نمائندہ برائے مذہبی ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی کے خیال میں رپورٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار غلط ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جن افراد کے خلاف کیسز دائر ہوئے ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی نے اس قانون کے غلط استعمال کو بھی رد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ قانون کئی جانوں کے تحفظ کے ساتھ ملک میں مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوا ہے۔
قانون نے بہت سی جانوں کو محفوظ کیا اور اس میں 6 مسیحی ہیں۔ ابھی یہ ریسنٹ ایک ماہ پہلے لاہور میں جن پہ الزام لگا توہین رسالت کا، جب وہ ہم نے سنا اور وہ اپنے گھروں میں آرام سے رہا ہو گئے اور اپنے گھروں میں ہیں۔
پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کو کافی حساس مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ سینٹر فار سوشل جسٹس کی رپورٹ کے مطابق قانون کے غلط استعمال سے اقلیتی فرقے سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں، جبکہ اس عمل سے ملک میں گہری ہوتی ہوئی فرقہ واریت کی خلیج اور مذہب کے غلط استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب نامعلوم عسکریت پسندوں نے ایک پولیس چوکی پر راکٹ داغے، جبکہ ایک روز قبل ایک جھڑپ میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت بھی افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے 4 مبینہ عسکریت پسندوں میں 2 اہم جنگجو کمانڈر بھی شامل تھے۔ ادھر شمالی وزیرستان میں جون 2014 کے وسط کی فوجی کارروائی سے متاثرہ درجنوں قبائلیوں نے پشاور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان سے ملکہ شمالی وزیرستان میں ایک بار پھر دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں میرلی سب ڈویژن میں 85 اڈے کے قریب پولیس چوکی پر نامعلوم افراد نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب راکٹ داغے۔ راکٹ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم اس سے پولیس چوکی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک روز قبل میرلی کے علاقے شیراتلا میں سیکورٹی فورسز اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان ایک جھڑپ میں 2 سیکورٹی اہلکار اور 4 مبینہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری کردہ بیان کے مطابق مارے جانے والے عسکریت پسندوں میں 2 اہم جنگجو کمانڈر بھی شامل ہے۔ اس جھڑپ میں 4 کوٹی الکاروں کی زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے مخبروں کی اطلاع پر عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مارا، مگر ٹھکانے میں موجود افراد نے مزاحمت کی، جس کے بعد جھڑپ شروع ہوئی۔ شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما میر کلام وزیر نے ان واقعات کے بارے میں کہا۔
وجہ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اس سنجیدگی سے یہ جو آپریشن کیے گئے اس سنجیدگی سے نہیں کیے گئے, اور میرے خیال میں یہ جو افغان امن پروسیس شروع ہوئے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا پھر یہاں پہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے سنجیدگی سے ایک بار پھر اس پہ غور کرنا ہوگا, چونکہ ہم نے بہت سارا آپریشن کیے لیکن اس میں اس کا حل نہیں نکلا, تو اس کے لیے کوئی اور حکمت عملی بنانا چاہیے.
ادھر شمالی وزیرستان میں جون 2014 کی وسط میں فوجی کاروائی ضرب عزب سے بے گھر ہونے والے درجنوں قبائلیوں نے پشاور پریس کلب کے سامنے معاوضہ کی ادائیگی اور نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی میں تاخیر کے خلاف ایک مظاہرہ کیا. مظاہرے میں شامل یاسین خان نامی ایک شخص نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
ہمارا چاند ایزی مطالبات جو اتنا مشکل نہیں, لیکن گورنمنٹ اس بات پہ غور نہیں کرے گا. پہلا مطالبہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے شمالی وزیرستان کے بے گھر افراد کے ماہانہ ملنے والا رشم بلا وجہ بند کیا گیا, ان کو ڈائریکٹ بحال کیا جائے. دوسری مطالبہ ہے کہ شمالی وزیرستان متاثرین ملنے والا 12,000 ماہانہ اقساط ہر بار تاخیر کا شکار ہے. تیسری پوائنٹ ہے کہ خوش گلان کیمپ میں مقیم متاثرین کے باعث اپنی علاقے واپس کر دیا جائے, بندوبست کیا جائے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک شمالی وزیرستان سے جون 2014 کے وسط میں نقل مکانی کرنے والے 15,000 خاندان بنو کے قریب ایک خیمہ بستی اور ملک کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہے, جبکہ اس کے علاوہ سرحد پار افغانستان کی صوبہ خوست پکتیا اور پکتیکا میں بھی 8,000 سے زائد خاندان واپسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ کی کانگریس میں پیش کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن کو افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کو نکالنے کے لیے 1 مئی کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دینی چاہیے, اور بین الافغان امن مذاکرات میں پیش رفت کا بھی جائزہ لینا چاہیے. افغان امور سے متعلق کانگریس کی ایک کمیٹی نے بدھ کو پیش کردہ اپنی رپورٹ میں کہا کہ امریکہ کو افغان امن عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے عائد کردہ شرائط 1 مئی تک پورا ہوتی دکھائی نہیں دیتی. رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکی فورسز کے انخلا کے بعد وہاں خانہ جنگی کا خدشہ ہے, جس سے خطے کا استحکام متاثر ہونے کا خطرہ ہے اور القاعدہ کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے. دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ امن عمل کی حمایت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور ان کے بقول امریکہ کی نئی انتظامیہ طالبان کی طرف سے القاعدہ سے رابطے ختم کرنے, تشدد میں کمی لانے اور امن عمل سے متعلق ان کے وعدوں کا جائزہ لے رہی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ محمد جلیل.
کانگریس میں بدھ کو پیش ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو افغان امن عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے, لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی شرائط 1 مئی تک پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہیں. اس لیے رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں امریکی فورسز کے انخلا کے بعد وہاں خانہ جنگی کا خدشہ ہے, جس سے خطے کا استحکام متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے, اور شدت پسند گروپ القاعدہ کا خطرہ بھی ابھر کر سامنے آ سکتا ہے. یاد ہے کہ امریکہ اور طالبان نے افغانستان میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ سال ایک مشروط امن معاہدے پر دستخط کیے تھے. اس معاہدے کے تحت 2021 تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فورسز کا انخلا مکمل ہونا تھا, جبکہ طالبان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس دوران غیر ملکی افواج کو نشانہ نہیں بنائیں گے اور اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں القاعدہ جیسی شدت پسند تنظیموں کو منظم ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ دوحہ معاہدے کے تحت افغانستان سے تمام غیر ملکی فورسز کا انخلا مکمل ہونا چاہیے,
میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان سے اس کو نہیں مانیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور ان کے مطابق جو معاہدہ کے مطابق 2021 میں ساری غیر ملکی فوج کو نکلنا ہے, لیکن یہ کنڈیشن بیسڈ شرائط پر مبنی ایک معاہدہ ہے. طالبان کو بھی کچھ اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے, پھر یہ واپسی مکمل طور پر ممکن ہوگی.
دوسری جانب بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ افغان امن عمل میں کسی پیش رفت کا نہ ہونا اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ان کے بقول امریکہ کی نئی انتظامیہ کے لیے بھی باعث تشویش ہے.
بات تو بہت صاف ہے کہ یہ کوئی مطلب نہیں ہے لائکلی ہوڈ کہ وہ کوئی دوحہ ایگریمنٹ جو ہے جو بیسک پوائنٹس ہے اس سے جو ہے وہ پل آؤٹ کرے گا امریکہ, یہ کوئی صورت نہیں ہے. صرف یہ تھی کہ جو ریزیڈنٹ ٹروپس باقی رہ گئی ہیں وہ کب نکالی جائیں, تو اس جیسے نہیں تھا. یہ بات چیت چلتی ہے, بحث چلتی ایڈمنسٹریشن کی اور کانگریس کی جو رپورٹ کی بات کی ہے کہ اس میں یہ کہ بغیر کسی سیاسی حل کے افغان گورنمنٹ اور طالبان کے صورتحال خراب ہو سکتی.
لیکن تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے تمام افغان سٹیک ہولڈر کا اتفاق رائے ضروری ہے.
اگر امریکی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ وہ مکمل طور پر انخلا نہیں کریں گے یا کوئی شرط نہیں لگا دیں گے تو پھر ظاہر ہے طالبان کی طرف سے بھی شرائط یا مطالبات آ سکتے ہیں اور افغان حکومت کے ظاہر اپنے تحفظات ہیں. یہ تین اہم فریق ہیں, ان میں اتفاق رائے پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے.
دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ امن عمل کی حمایت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ان کے بقول امریکہ کی نئی انتظامیہ طالبان کی طرف سے القاعدہ سے رابطے ختم کرنے, تشدد میں کمی اور امن عمل سے متعلق ان کے وعدوں کا جائزہ لے رہی ہے.
محمد جلیل رپورٹ پیش کر رہے تھے. ادھر افغانستان کے متعدد سیاستدانوں اور پارلیمانی ارکان نے امریکی کانگریس کے مقرر کردہ پینل کی طرف سے 1 مئی سے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا کو روکنے کی سفارش کا خیر مقدم کیا ہے. امریکہ طالبان معاہدے کے تحت امریکہ نے افغانستان سے اپنے تمام فوجی 1 مئی تک واپس بلانے پر اتفاق کیا تھا. افغان خفیہ سروس NDS کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل کا کہنا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے اعلی اہلکار اس بات سے لا علم تھے کہ دوحہ مذاکرات میں کس بات پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک راؤنڈ ٹیبل مباحثے کے دوران نبیل نے کہا کہ موجودہ بائیڈن انتظامیہ نیک نیتی سے افغانستان میں امن بحال کرنے کی خواہاں ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں پر یکساں دباؤ برقرار رکھنا چاہیے, جبکہ اس وقت دباؤ صرف افغان حکومت پر ہے اور طالبان پر دباؤ نہیں ہے. تاہم افغانستان میں افہام و تفہیم کی اعلی کونسل کے نائب سربراہ اسد اللہ ساداتی کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کے انتظامیہ کی طرف سے افغان پالیسی میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ معمولی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, تاہم امن عمل جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کو افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش ہے. ادھر افغان پارلیمان کے رکن برار اللہ برار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا سے ہمسایہ ملکوں کو افغانستان میں مداخلت بڑھانے کا کا ملے گا. طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر کہتے ہیں کہ امریکہ کو طالبان کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے تحت فوجی انخلا کے لیے ڈیڈ لائن کا احترام کرنا چاہیے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سابق صدر کی پابندیوں کی حامل امیگریشن پالیسیوں کے خاتمے کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں. اس اقدام کا مقصد ان خاندانوں کو ملانے کی ایک کوشش بھی ہے جو امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تھے. نئے امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیا قانون نہیں بنا رہے بلکہ ان کے بقول وہ ناقص پالیسی کو ختم کر رہے ہیں. اپنی صدارت کے پہلے گھنٹے میں جو بائیڈن نے 2 ہفتے قبل سابق صدر ٹرمپ کی طرف سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر $16 بلین کی رقم سے دیوار کی تعمیر رکوانے کے لیے کانگریس کو ایک بل بھجوایا تھا, جہاں اراکین کے درمیان یہ معاملہ طویل عرصے سے تعطل کا شکار ہے. لبرل رہنما امریکہ کی شہریت کے لیے راستہ آسان بنانا چاہتے ہیں, جبکہ قدامت پسند غیر قانونی تارکین وطن کو ہدف بنانا چاہتے ہیں. فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بائیڈن کی فوری توجہ 3,100 کلومیٹر اس دیوار پر ہے جو امریکہ کی جنوبی سرحد پر بنائی جا رہی ہے. سابق صدر ٹرمپ نے اس دیوار کے ذریعے میکسیکو, ہنڈیورس, ایل سلواڈور اور گوئٹیمالا سے امریکہ داخل ہونے والے ہزاروں تارکین وطن کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی. سابق صدر ٹرمپ نے اس دیوار کی مرمت اور توسیع کے عمل کی قیادت کی تھی اور انہوں نے غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والوں کو جیل میں رکھنے اور ان کو واپس ان کے وطن بھجوانے کی پالیسیوں کو زیادہ سخت بنایا تھا. بائیڈن ایک ایسے حکم نامے پر بھی دستخط کر رہے ہیں جو ایک ٹاسک فورس تشکیل دے گا. اس ٹاسک فورس کا کام ترک وطن کرنے والے ان 600 سے زائد بچوں کو اپنے والدین سے ملوانا ہے جنہیں وفاقی حکومت نے 2017 اور 2018 میں ایک دوسرے سے بارڈر پر الگ کر دیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ خاتون اول جل بائیڈن متوقع طور پر اس کام میں ایک متحرک کردار ادا کریں گی. ایگزیکٹو آرڈر پر دستخطوں کی تقریب میں صدر بائیڈن نے کہا انہیں امید ہے کہ وہ خاندانوں کو الگ کرنے کے داغ کو دھو پائے ہیں. بائیڈن نے اس موقع پر صحافیوں کے سوالات نہیں لیے. دوسری طرف سابق انتظامیہ کے سرحدوں سے متعلق اقدامات کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بائیڈن کے آرڈرز ہمیں بدنظمی اور لاقانونیت کی طرف لے جائیں گے. واشنگٹن میں قائم ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں پولیٹیکل ایڈوکیسی کے شعبے کی ڈائریکٹر جیسیکا اینڈرسن نے ایک بیان میں کہا کہ کورونا وبا سے پہلے کی طرح ویزوں کی بحالی، سیاسی پناہ سے متعلق پالیسیوں میں تبدیلی اور اوپن بارڈر پالیسیاں امریکی معیشت کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں. ان کے بقول کورونا وبا کے باعث بہت سے امریکی پہلے ہی بے روزگار ہیں اور ملازمت کی تلاش میں ہیں. صدر بائیڈن سابق ڈیموکریٹ صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے اس پروگرام کو بھی بحال کرنا چاہتے ہیں جو 18 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے امریکہ میں مقیم والدین کے ساتھ رہنے کے لیے درخواست دینے کا اہل بناتا ہے. بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ سرحدوں پر صورتحال راتوں رات تبدیل نہیں ہوگی. ان کے بقول گزشتہ 4 برسوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کے ازالے میں وقت لگے گا. صدر بائیڈن کی جانب سے امیگریشن میں تبدیلیوں کے احکامات کو متعدد عدالتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پہلے ہفتے ہی میں ان کو ایک قانونی دھچکے کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ایک وفاقی جج نے غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملکوں میں زبردستی واپس بھجوانے کے عمل کو 100 دن کے لیے روکنے کے حکم کو عارضی طور پر بلاک کر دیا تھا.
امریکی صدر جو بائیڈن ڈیموکریٹک قانون سازوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے 1.9 ٹریلین ڈالر کے ریسکیو پلان پر تیزی سے کام کریں، لیکن وہ یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ تبدیلیوں کے لیے تیار ہیں جن میں کم آمدن والے امریکیوں کو $1400 کی مجوزہ براہ راست ادائیگیوں کو محدود کرنا شامل ہے. اس اقدام کو ریپبلکن کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے. بائیڈن نے بدھ کے روز قانون سازوں کو پرائیویٹ طور پر بتایا کہ ان کے نزدیک مجموعی پیکج کے لیے کوئی قطعی تعداد ضروری نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وبا کی امداد اتنی ضرور ہو کہ اس سے ملک کی اصل روح بحال ہو سکے. بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ وائٹ ہاؤس امریکہ کے اس ریلیف پیکج کے لیے اراکین کانگریس سے رابطوں میں اضافہ کرا ہے. امریکی ایوان نمائندگان نے فیصلہ کیا ہے کہ کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کے حملے کے بعد کیے گئے اضافی حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والے منتخب اراکین کو $10,000 تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا. اس سلسلے میں ایوان نے منگل کی شام ایک ووٹ کے ذریعے فیصلے کی منظوری دی کہ پہلی بار سیکیورٹی اسکریننگ کے اقدامات کی پابندی نہ کرنے والے کسی بھی ممبر کو $5,000 کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ دوسری بار ایسا کرنے کی صورت میں جرمانے میں دگنا اضافہ کر کے اسے $10,000 کر دیا جائے گا. سیکیورٹی اسکریننگ ان اقدامات میں شامل ہے جو ایوان نے امریکی جمہوریت کی علامت کانگریس پر 6 جنوری کو ہونے والے حملے کے بعد متعارف کرائے. ایوان کی سپیکر نینسی پولوسی نے نئے حفاظتی قواعد و ضوابط کو لازمی قرار دیا اور کہا کہ ان اقدامات کا مقصد کیپیٹل ہل اور منتخب نمائندوں کی حفاظت کرنا ہے. کچھ ارکان نے اس اضافی اقدام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. جرمانہ عائد کرنے کے اقدام کے حق میں ایوان کے 216 نمائندوں نے ووٹ ڈالا، جبکہ 210 اراکین نے اس کی مخالفت کی. امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پینٹاگون ایڈوائزری بورڈ کے سینکڑوں ارکان کو رواں استعفے دینے کا حکم دیا جو پینلز کے وسیع تر جائزے کا حصہ ہے. اس اقدام کے تحت ایسے متعدد افراد کو فارغ کر دیا جائے گا جنہیں ٹرمپ انتظامیہ کے آخری دنوں میں تعینات کیا گیا. سابق قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے اپنے عہدے کے آخری 2 مہینوں کے دوران متعدد دیرینہ ارکان کو دفاعی پالیسی، صحت، سائنس اور کاروباری بورڈوں سے ہٹا دیا تھا اور ان کی جگہ سابق صدر کے حامیوں کا تقرر کیا گیا تھا. ان میں سے 30 سے زائد افراد کو اب استعفا دینے کو کہا جا رہا ہے، جن میں سابق ہاؤس سپیکر نیوٹ گنگریچ، ریٹائرڈ بریگیڈ جنرل اینتھنی ٹارا اور ٹرمپ مہم کی سابق مینیجر کوری لیونڈوفسکی بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کی اعلی عدالت نے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر دوبارہ عائد کردہ جوہری پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے ایران کی درخواست پر سماعت کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکہ میں عدالت کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا گیا. امریکہ کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ اس عدالت کے دائرہ کار سے باہر ہے. ایران نے 3 سال پہلے دہیگ کی عدالت میں اس بارے میں کیس داخل کیا تھا. بدھ کے روز ایرانی وزیر خارجہ نے اس فیصلے کو فتح قرار دیا. واشنگٹن کہہ چکا ہے کہ ہیگ کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اس کیس پر کارروائی کا اختیار نہیں اور یہ کیس اسے خارج کرنا چاہیے. تاہم عدالت کے ججوں نے امریکہ کے تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا. عراق اور اس کے مغربی اتحادی معلوم ہوتا ہے داعش کے عوامل کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے دہشت گرد گروہ کے مزید عام رہنماؤں کا خاتمہ کر رہے ہیں. امریکہ کی زیر قیادت داعش مخالف اتحاد نے بغداد کے مغرب میں ایک اہم فضائی حملے میں بدھ کے روز ابو حسین الغریبی اور 3 دیگر جنگجوؤں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں.
عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی نے متعدد ٹویٹس میں فضائی حملے کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے الغریبی کو جنوبی عراق میں داعش کا رہنما قرار دیا. القدیمی نے یہ بھی کہا کہ داعش کا ایک سہولت کار غنیم سبا جواد ہلاک ہو گیا جو خودکش بمباروں کی نقل و حرکت کا ذمہ دار تھا۔ منگل کے روز کیے گئے اس فضائی حملے سے قبل گزشتہ ہفتے عراقی قیادت کے ذریعے کی گئی ایک کارروائی میں 39 سالہ ابو یسار الاسادی ہلاک ہوا، جو داعش کا نائب کمانڈر اور عراق میں دہشت گرد گروہ کا سب سے سینئر رہنما تھا۔ اتحادی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ عراقی داعش رہنما الاسادی کی ہلاکت کو اس گروہ کے لیے ایک اور اہم دھچکا سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے زیر قیادت اتحاد کے ترجمان کرنل وین ماروٹو نے ایک ای میل میں دہشت گرد گروپ پر مستقل دباؤ جاری رکھنے کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ داعش علاقائی طور پر شکست خوردہ لیکن فعال ہے اور اب بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ امریکی حکام نے بھی داعش کی قوت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ بغداد مارکیٹ پر حملہ 2018 کے بعد سے اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے اور اس گروپ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے عراق میں فوجیوں کی تعداد کم کر کے 2500 کر دی تھی، اور اس وقت کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے کہا تھا کہ یہ اقدام داعش کے خلاف جنگ میں حقیقی پیش رفت کا ثبوت ہے۔ نئے امریکی وزیر دفاع لوائڈ آسٹن کی قیادت میں عراق اور دیگر مقامات پر فوجی قوت کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ایک ترجمان نے بتایا کہ اس کے بارے میں ابھی کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ عراق اور شام میں داعش کے جنگجوؤں کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے عہدیداروں کے تازہ ترین اندازوں کے مطابق یہ تعداد 10,000 کے قریب ہے۔ امریکی حکام نے 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ عراق اور شام میں 14,000 سے 16,000 تک کے داعش جنگجو موجود ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش کر رہے ہیں کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ایمرجنسی فنڈ کے ادارے یونیسیف نے بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ سے ویکسین کی 1.1 ارب خوراکوں کو مہیا کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سیرم انسٹیٹیوٹ، ایسٹرازانیکا اور آکسفورڈ کی شراکت سے بنائی گئی ویکسین اور انووا ویکسین کی $3 فی خوراک کی قیمت پر مہیا کرے گا۔ یونیسیف ڈائریکٹر ہینریٹا فورڈ کے مطابق یہ کوویکس ویکسین کی پہلی کھیپ ہوگی، اور اس کے بعد ویکسین کی مزید خوراکیں حاصل کی جائیں گی تاکہ اس سال کے پہلے حصے کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ کوویکس کے اشتراکی پروگرام کے تحت عالمی ادارہ صحت ویکسین کے حصول کے لیے قائم کیا گیا ویکسین اتحاد اور سینٹر وبا کے امراض سے نمٹنے کے ادارے CEPI کے ساتھ مل کر دنیا کے سب سے کم آمدن والے غریب ملکوں کے لیے ویکسین کی تقسیم کا کام کرے گا۔ کوویکس کے منصوبے کے تحت اس سال مارچ تک ویکسین کی 10 کروڑ خوراکیں مہیا کی جائیں گی، اور جولائی تک 20 کروڑ مزید خوراکوں کا بندوبست کر دیا جائے گا تاکہ دنیا کے غریب ترین ملکوں میں بھی ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مزید خبریں سدرا ڈار کی رپورٹ میں۔
چین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے عالمی پروگرام کے لیے کورونا ویکسین کی 1 کروڑ خوراکیں ترقی پذیر ممالک کو فراہم کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ بن بن نے کہا ہے کہ چین عالمی ادارہ صحت کے دنیا بھر میں ترقی پذیر ممالک کے لیے ویکسین فراہم کرنے کے مطالبے کے جواب میں یہ ویکسین فراہم کرے گا۔ چین اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ کورونا ویکسین کی خوراکوں کی امداد اور سودے 30 سے زیادہ ممالک کے ساتھ کر چکا ہے۔ چینی کمپنی سائنوویک بایو ٹیک نے ترکی کے ساتھ اپنی ویکسین کی 5 کروڑ خوراکوں کو معاہدہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AP کے مطابق ماہرین کا خیال ہے کہ چین اس اقدام سے عالمی سطح پر اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ نظریہ عام ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا چین کے شہر ووہان سے پھوٹی تھی۔ عالمی وبا کے دوران چین نے دنیا بھر میں فیس ماسک کی امداد بھی دی تھی، اور اس نے وائرس کو انسانیت کے لیے مشترکہ چیلنج قرار دیا تھا۔ چین نے عالمی ادارہ صحت کے غریب ممالک تک ویکسین پہنچانے کے کوویکس نامی پروگرام میں شمولیت بھی اختیار کی تھی، اور پچھلے برس اکتوبر میں ویکسین الائنس کے پروگرام گیوی میں بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پروگرام میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ وینگ نے روزانہ کی بریفنگ کے دوران کہا کہ ہمیں امید ہے کہ دنیا بھر کے ممالک جن کے پاس استطاعت ہے وہ کوویکس کے پروگرام میں قابل عمل اقدامات کے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے اور عالمی ادارہ صحت کی مدد جاری رکھیں گے، اور غریب ممالک کو ویکسین کی فراہمی میں بھی مدد کریں گے اور اس عالمی وبا کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت جلد ہی چین کی ویکسینز کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے گا۔ میکسیکو کے سینٹرل بینک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں مقیم میکسیکو سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی جانب سے میکسیکو بھیجے جانے والی رقم میں گزشتہ برس 11.4% اضافہ دیکھا گیا۔ کورونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کے باوجود میکسیکو کے تارکین وطن نے گزشتہ برس 40.6 ارب ڈالر کی رقم اپنے رشتے داروں کو بھیجی اور صرف مارچ کے مہینے میں 4 ارب ڈالر کا زر مبادلہ روانہ کیا گیا جو کہ کسی بھی ایک ماہ میں بھیجے جانے والی ریکارڈ ترسیل زر ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر دورہ جنوبی افریقہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان آئندہ ماہ 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز شیڈیول تھی۔
اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد کینیڈا سے ملنے والی یہ خبر، کینیڈا نے بدھ کے روز انتہائی دائیں بازو کی تنظیم پراؤڈ بوائز کو یہ کہتے ہوئے ایک دہشت گرد گروپ کے طور پر نامزد کر دیا ہے کہ گزشتہ ماہ امریکی کیپیٹل پر حملے کے بعد جس میں 5 لوگ ہلاک ہوئے تھے اس تنظیم سے سیکیورٹی کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اگرچہ پراؤڈ بوائز نے کینیڈا پر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا، تاہم پبلک سیفٹی منسٹر بل بلیئر نے کہا ہے کہ اس تنظیم کے بارے میں ملک کی انٹیلیجنس فورسز کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی عہدیدار واشنگٹن میں 6 جنوری کے حملے کے سلسلے میں پراؤڈ بوائز کے متعدد ارکان پر الزام عائد کر چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور آئیے اب آپ کے لیے رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ برما میں جس طرح فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا ہے وہ دنیا میں جمہوریت کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں۔ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
برما کی فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جس طرح برمیز رہنما آن سانگ سوچی اور ان کی پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے ارکان کو قید کیا ہے، اس فیل سے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جمہوری عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ کی ڈیلیویر یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر مختدر خان کا کہنا تھا کہ اس کاروائی سے خطے کی صورتحال اور پیچیدہ ہو جائے گی۔
یہ جو کوپ ہوا ہے اس کی بیسس یہ تھی کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں میانمار میں اس کے تعلق سے یہ رومرز پھیلے ہوئے ہیں کہ کافی ارریگولر ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں اور کافی ہیوی ریگنگ ہوئی ہے اور اس وجہ سے ملٹری ہیز انٹروین اور ایک سال کے لیے وہ ایمرجنسی فورس کر رہے ہیں تاکہ دے کین فکس دی ریگولیریٹیز، تو یہ کہنا ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ملٹری اور آنگ سان سو کی کے بیچ میں جو ٹینشنز آگے تھے اس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا کہ ملٹری نے یہ اسٹیپس بڑھائے ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ سوچی پہ تنقید تھی کہ انہوں نے روہنگیاز کا ساتھ نہیں دیا، تو اس کے باوجود فوج کا ان کو قید کرنا، اس کا کیا تک بنتا ہے؟
جو ملٹری ہے میانمار کی جس کے خلاف ساری دنیا میں تنقید کی جا رہی ہے، روہنگا کا وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں کئی سالوں سے، تقریباً کئی مطلب ملینز آف ریفیوجیز کو انہوں نے بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ملیشیا میں، ساری دنیا میں بھیج دیا ہے۔
اس سے آپ روہنگیا پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟
ایک قسم سے جو ڈیموکریٹک پارٹیز وغیرہ تھیں وہاں پر اور ہیں وہ بھی ملٹری کے ساتھ ہی رہی ہیں، جینوسائڈ کو ڈینائی کیا ہے اور ہیومن رائٹس کے مسئلے پر بس یہی کہتے رہے ہیں کہ روہنگیا جو ہے سیپریٹسٹ ہیں۔ تو ڈیموکریسی بننے سے مطلب اتنا زیادہ روہنگیا کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، لیکن اب تو ان کے لیے کوئی بھی ایسی وائس نہیں رہے گی میانمار میں جو ایٹ لیسٹ یہ بات کو اکنالج کرے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ظلم ہو رہا ہے۔
یہ تھے امریکہ کی ڈیلیویر یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر مقتدر خان۔ دوسری طرف برسلز میں سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کا کہنا تھا کہ اس وقت یورپ امریکہ کی نئی انتظامیہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ برما کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔
یہاں یورپ میں تو لوگ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اکنامک پاور صرف نہیں ہے بلکہ ملٹری پاور بھی ہے، ایک بڑی یونیک اس یونیپولر ورلڈ دنیا میں ایک امریکہ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اور امریکہ سے بہت زیادہ بائیڈن کے آنے کے بعد انہوں نے توقعات وابستہ کی بھی ہیں اور ایسا لگتا بھی ہے کہ بائیڈن جو ہیں وہ اس طرح کی ہائبرڈ رجیمز کو اس کی بےخونی کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی آرڈر واپس لانے کی کوشش کریں گے، نئے الائنسز بنائیں گے اور یورپ بالخصوص امریکی اتحاد پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
کہا یہ جا رہا ہے کہ چین غالباً حمایت کر رہا ہے برمیز حکومت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے بیچ میں تضادات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ برما نیا فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے امریکہ اور چین کی رائیولری کی.
چین آپ کو پتہ ہے نارتھ کوریا میں بھی جو ساری رجیم کھڑی ہوئی ہے وہاں برما میں بھی یہ وہ اپنا اسفیئر آف انفلوئنس جسے چین سمجھتا ہے اپنا وہاں پر وہ سپورٹ کریں گے برمی رجیم کو, لیکن بہت زیادہ کانٹرڈکشن میں امریکن کے ساتھ وہ نہیں آنا چاہیں گے, کیونکہ آفٹر آل جو کیلکولیشن ہے جو ناگون ہے اس کے اور واشنگٹن کے درمیان جو وزن ہے وہ بہت زیادہ اس میں فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت احتیاط سے چین سپورٹ ضرور کرتا رہے گا, لیکن فرنٹ پہ اس طریقے سے جو تضاد امریکہ کے اور چین کے درمیان تضاد کو جو چیز ابھارے اس سے وہ گریز کریں گے.
یہ تھے برسلز میں سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ میں صدر بائیڈن کی حکومت مشرق وسطی کی اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے. تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں پیش ہیں.
مشرق وسطی کے لیے صدر بائیڈن کی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ان تبدیلیوں کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ سعودی عرب میں بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ساتھ امریکی فوج دو ہوائی اڈوں کے قیام پر غور کر رہی ہے. ان کی کیا اہمیت ہے اس بارے میں ہم نے دو ماہرین سے گفتگو کی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جن کا تعلق واشنگٹن میں قائم مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے, اور ہمارے ساتھ فوجی حکمت عملی کے ایک ماہر بریگیڈیئر عمران ملک ہیں. مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی نئی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر زبیر اقبال نے کہا,
جب کولڈ وار ختم ہوئی تھی اس کے بعد جو نئی پالیسی بنی تھی وہ کافی حد تک مختلف تھی اور وہ سٹیڈی طریقے سے چلتی رہی, لیکن پچھلے چار سال بڑی ڈرامیٹک قسم کی اس میں چینج کی گئی, اور اس کے چینجز کی کئی وجوہات تھی. اس کی ایک وجہ سے یہ تھی کہ جو نئی گورنمنٹ آئی تھی وہ ان ایکسپیرینس قسم کی گورنمنٹ تھی, اور نمبر دو یہ بات تھی کہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ کی انوالومنٹ باقی دنیا میں ہے, اس کی کاسٹ بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو اس لیے ریشنلائز کرنا ضروری ہے. اور اس میں یہ سوچا جاتا تھا کہ چونکہ مڈل ایسٹ اب ایک میجر ایریا آف کانفلکٹ نہیں رہا, تو اس لیے زیادہ تر ریسورسز جو ہیں ان کو ایشیا کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے, تاکہ جو ایشیا پیسیفک میں امریکن کانسنٹریشن ہے چائنا کے ساتھ اس کے لیے ریسورسز فری ہو جائیں. تو اس لیے بڑی حد تک امریکہ کے جو پالیسی میں جو چینجز آئے ان میں سب سے اہم چینج یہ تھی کہ امریکہ کا انفلوئنس اور انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں اس میں کم ہوتا چلا گیا. یاد ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی امریکہ میں اس نے اس چینج کو بہت ریپڈلی آگے بڑھانے کی کوشش کی. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے امریکہ نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ امریکن پرائمری انٹرسٹ بدل گیا تھا اس لیے بڑی حد تک وہاں سے اپنی امریکن انٹرسٹ کو مڈل ایسٹ سے وڈرا کرنا شروع کر دیا گیا. اب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے امریکہ میں, کیا وہ یہی کرے گی یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں جو ابھی پچھلے ایک دو ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوگا کہ کسی حد تک امریکہ جو ہے وہ اپنی آج سے پانچ سے چھ سال پہلے یا دس سال پہلے کی پالیسی طرح چلا جائے گا, جس میں رپروشمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس میں اتھارٹیرین گورنمنٹ کو ڈسکریج کیا جائے گا, اور کسی حد تک بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس میں کوائٹ کلیئرلی امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے ایران کے ساتھ اس میں زیادہ اہمیت دی جائے گی. میں یہی سب کہہ سکتا ہوں کہ ریڈیکل چینجز جو پچھلے چار سال میں ہوئی وہ تھوڑی حد تک ریورس ہو جائے.
مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی نئی حکومت کی پالیسی کو بریگیڈیئر عمران ملک نے خوش آئین قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. سعودی عرب میں بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ دو نئے ہوائی اڈوں کے قیام پر امریکی فوج کی جانب سے غور کے بارے میں ان کا کہنا تھا,
ابھی اگر آپ یہ دیکھیں تو امریکن اڈے جتنے بھی گلف اسٹیٹس میں ہیں یا گلف ریجن میں ہیں, پہلے وہ کویت میں ہیں, وہ بحرین میں ہے, وہ قطر میں ایک بہت بڑا ایئر بیس ہے, وہاں پر سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ قطر میں ہے, تو ان کی ساری جتنی بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ ود ان اسٹرائکنگ ڈسٹینس ہیں فرام ایران. اگر انہوں نے ری انفورسمنٹس بھیجنی ہیں اور اسٹریٹ آف ہرمز یا اسٹریٹ باب ال مندب جو کہ ریڈ سی کے اوپر ایک بہت تنگ راستہ ہے, اگر یہ دونوں بلاک ہو جائیں جنگ کی صورت میں تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنے ان تمام بیسز تک کس طرح سے پہنچے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی کے اوپر وہ اپنی بیسز اسٹیبلش کریں اور کنٹینجنسی پلاننگ کریں کہ اگر ایسی صورت ہوتی ہے کہ جنگ میں ہرمز اسٹریٹ اور باب ال مندب دونوں جنگ کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں تو ان کی رسائی اپنی جو ہے بیسز تک وہ ختم نہ ہو. تو اس سلسلے میں یانبو جو ہے وہاں پہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے سعودی عربیہ کی ریڈ سی کے اوپر, وہاں کی وہ نیول فیسلٹیز یعنی کہ پورٹ کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپشن اپنے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے فارورڈ جو ان کی موومنٹ ہے یا ری انفورسمنٹس ہے ان کو بجائے اس کے کہ وہ بائی ایئر لے کے جائیں یا بائی سی لے کر جائیں, اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر بائی لینڈ بھی لے جانے کی ان کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ملیٹریلی بڑا ساؤنڈ پلان لگ رہا ہے, کنٹینجنسی پلاننگ ہے اور ضرورت پڑنے پر ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
یہ تھے بریگیڈیئر عمران ملک. عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ اور پاکستان نے پاکستان کے اندر صحت کی دیکھ بھال اور بیماریوں پر نظر رکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے دو منصوبے شروع کیے ہیں. ایک کا تعلق دواؤں کے محفوظ اور اس کے مؤثر ہونے کا جائزہ لینے کے لیے اختراع پر مبنی طریقہ کار ہے, جبکہ دوسرے منصوبے کا مقصد چھوت سے لگنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ پر نگاہ رکھنے کے لیے ملکی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. دسمبر کے شروع میں پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یا یو ایس ایڈز کی شراکت سے نئی دواؤں کی تیاری اور منظوری کے عمل میں جائزہ لینے کے لیے اپنا نیا شعبہ متعارف کرایا. اس کا نام پاکستان انٹیگریٹڈ ریگولیٹری انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم رکھا گیا ہے. اس سے پاکستانی کمپنیوں کو اس بات میں مدد ملے گی کہ وہ کسی دوا کی تیاری کی اجازت کے لیے آسانی سے درخواست دے سکیں گے اور ساتھ ہی نہایت کم قیمت پر تیزی کے ساتھ مارکیٹ میں محفوظ اور مؤثر دوائیں لا سکیں گے. دوا سازی کے شعبے میں یہ پروگرام اس لیے بھی شروع کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی معیاروں پر عمل درآمد کیا جا سکے, جس سے بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان اپنی شرکت کو بڑھا سکے. امریکہ اور پاکستان کے سرکاری عہدیداروں نے ضلعی سطح پر بیماریوں کے جائزے کے لیے 155 یونٹوں کے افتتاح کا بھی اعلان کیا, تاکہ پورے پاکستان میں چھوت سے لگنے والی بیماریوں مثلاً COVID-19 کے پھیلاؤ کا پتہ رکھنے کے لیے صحت کے مقامی حکام کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے. بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ایجنسی نے مانیٹرنگ یونٹوں میں COVID-19 کے کیسز کے لیے پتہ رکھنے کی خاطر تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے والی ٹیموں کی تربیت میں بھی اعانت کی ہے. ان ٹیموں کو مختلف اضلاع میں ایسے مقامات کی نشاندہی میں جو COVID-19 کے ممکنہ گڑھ ہو سکتے ہیں اعداد و شمار سے مدد لینے کی بھی تربیت دی گئی ہے, جس سے ضلع اور صوبے کی سطح پر رابطے کو بہتر بنایا جا سکے گا. وزیراعظم کے خصوصی معاون برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے امریکہ کی حکومت کے لیے ممنونیت کا اظہار کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ اس اعانت سے پاکستان میں بیماریوں پر نظر رکھنے کے ایک مربوط نظام کو باضابطہ شکل دینے میں بہت مدد ملے گی. امریکہ اور پاکستان اس مسئلے کے حل میں پیش رہے ہیں, نہ صرف صحت سے متعلق دیکھ بھال کے عالمی ایجنڈے جیسے بین الاقوامی پروگراموں میں ہماری مشترکہ قیادت کی وساطت سے, بلکہ ملکی سطح پر باہم ربط سے کام کرتے ہوئے یہ مقصد حاصل کیا جا رہا ہے. COVID-19 جیسے صحت کو درپیش خطرات پر مستعدی سے نظر رکھنے, ان کا پتہ چلانے اور فوری رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت کلیدی اہمیت کی حامل ہے. USAID مشن کی ڈائریکٹر نے کہا کہ اس سے حکومت پاکستان کے ساتھ ہماری شراکت داری کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم ضلعی سطح پر بیماریوں کی مانیٹرنگ اور ان کا قلع قما کرنے کے لیے یونٹ کا قیام عمل میں لا سکے ہیں اور پاکستان میں عوامی صحت کو لاحق خطرات کے خلاف تیزی سے کارروائی کرنے کے لیے تقریباً 3,000 طبی دیکھ بھال کے کارکنوں کو تیار کر سکے ہیں۔ ہم اپنے جاری تعاون کے لیے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ ان یونٹوں کو صوبائی، علاقائی اور وفاقی ڈھانچے سے مضبوط کرنے کے چیلنج سے نمٹ رہے ہیں تاکہ COVID-19 اور دوسری متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم وسائل مہیا کیے جا سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی کو بھی خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔